بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ناظرین کرامی، امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے حوالے سے سلسلہ ابحاث میں سے آج ہماری تیسری نشست ہے. پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ امام مہدی سلام اللہ علیہ کی زندگی اور سیرت طیبہ جو ہے وہ تین ادوار پر مشتمل ہے، تین مراحل میں تقسیم ہوتی ہے. ایک مرحلہ ان کی ولادت باسعادت سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. اور آج ہم اسی مرحلے میں امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اس مرحلے میں کہ امام نے کل 5 سال جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ میں زندگی گزاری. ان 5 سالوں میں بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت سارے کام تھے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو موضوع ہے اور جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کوشش کی کہ شیعوں کو، مومنین کو امام زمانہ کے وجود اور ان کی ولادت سے مطلع کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ جو ہیں وہ نہایت مخفی انداز سے دنیا میں تشریف لائے، حتیٰ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اپنے عزیز و اقارب کو بھی ان کی ولادت کا علم نہیں تھا، سوائے چند نفر کے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. اور اس خفا یا اس مخفی ہونے کی جو وجہ تھی وہ بھی عرض کی تھی کہ قتل کا خوف تھا، دشمن جو تھا وہ اس طاق میں تھا کہ جیسے ہی آپ کی ولادت مبارک انجام پائے آپ کو شہید کر دیں. تو امام کی اس مخفی انداز سے ولادت باسعادت کے بعد اب اہم جو مرحلہ تھا وہ یہی تھا کہ مومنین کو، شیعوں کو، امام کے چاہنے والوں کو، 12 اماموں کے قائل حضرات کو ان کی ولادت سے مطلع کریں، تاکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ لوگ سرگردان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہیں کہ ہمارا 12واں امام نہیں ہے، ممکن اس عقیدے میں شک کر بیٹھیں، اس مکتب سے دور ہو جائیں. تو لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس مرحلہ کو نہایت تدبر سے اور نہایت دقت سے نبھایا. یعنی امام یہ چاہتے تھے کہ آپ کی ولادت کی خبر بھی مومنین میں پھیل جائے اور حکومت بھی مطلع نہ ہو، حکومت اور اس کے جاسوسوں کو بھی علم نہ ہو. اب یہ خطرناک اور دشوار مرحلہ تھا، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس نورانی امامت کے پہلوؤں کی وجہ سے اس مرحلے کو نہایت بخوبی اور خوبصورتی کے ساتھ نبھایا. اس حوالے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ امام کے جو ایک خاص وکیل، ایک خاص صحابی احمد ابن اسحاق ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ان کے بعد جو ہے وہ امام کون ہوگا، چونکہ اس کو بھی علم نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں ولادت جو ہے وہ امام زمانہ کی ولادت جو ہے وہ انجام پا چکی ہے. تو اب یہ سوال ذہن میں لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابھی زبان پہ نہیں لایا تھا تو امام نے فرمایا کہ اے احمد، بے شک اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اس وقت سے زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ اس حجت خدا کے ذریعے زمین کو مصیبتوں سے بچاتا ہے اور اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کی کہ مولا، تو پھر آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ تو امام جو ہے وہ اپنے بیت شریف میں گئے، اور جب واپس آئے تو ان کی آغوش میں ایک طفل مبارک تھا کہ جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ اے احمد ابن اسحاق، اگر تم ہمارے نزدیک باعزت اور گرامی نہ ہوتے، اگر تم ہمارے قریبی ساتھی نہ ہوتے، تو کبھی بھی میں یہ اپنا یہ طفل مبارک جو ہے تمہیں ان کی کبھی بھی زیارت نہ کرواتا. تو یہ ہے میرے بعد حجت خدا، یہ ہیں تمہارے امام، اور یہ وہی ہیں کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہیں. تو یہ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مولا، کوئی ایسی نشانی کہ جس سے میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو اس وقت اس طفل مبارک نے لب گشائی کی اور فرمایا، انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائی، میں زمین پر اللہ تعالیٰ کا ذخیرہ ہوں اور اس کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں. تو جب طفل مبارک کی لسان مبارک سے یہ جملات جو ہیں انہوں نے سنے تو نہایت شاد اور خرم واپس چلے گئے. اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ 40 کے قریب جو ہیں وہ اصحاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، اور یہی سوال کرتے ہیں. تو امام جو ہیں اس موقع پر بھی امام زمانہ کی زیارت کرواتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ میرے بعد جو ہیں تمہارے امام ہیں اور حجت خدا ہیں، اور ساتھ ان کی غیبت کی خبر بھی دیتے ہیں کہ آج کے بعد ان کو نہیں دیکھ پاؤ گے. اور پھر یہ 40 اصحاب جو ہیں اس واقعے کو مختلف روایات کی شکل میں جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، اور یہ چیز ہماری کتابوں میں موجود ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے سنت پیغمبر کے مطابق، یعنی امام مہدی سلام اللہ کا عقیقہ بھی کیا، اور وہ جو گوشت تھا عقیقے کا وہ مختلف مومنین کے گھروں میں بھیجا تاکہ ان کے علم میں آئے کہ امام کے گھر میں ایک ولادت جو ہے وہ انجام پا چکی ہے، اور یوں وہ مطمئن ہو جائیں امام کے بعد ان کے جانشین کے حوالے سے. تو ایک مرحلہ یہ تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مختصر سے دور میں، یعنی 5 سالہ دور میں، اور بھی بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن سے لوگوں کو امام زمانہ کے وجود سے آگاہی ہوئی. مثلا ایک موضوع جو ہے وہ معجزات کا ہے کہ اسی مختصر سے دور میں امام زمانہ سے کچھ معجزات، کچھ کرامات جو ہیں وہ صادر ہوئیں جن کی بنا پر لوگوں کو بعنوان امام آپ کے وجود سے آگاہی ہوئی. ابراہیم بن احمد نشاپوری کا ایک واقعہ ہے کہ اس کو ایک ظالم سے خوف پیدا ہوا اور جان کا خوف پیدا ہوا، اور ہم روایت میں دیکھتے ہیں کہ وہ فرار کرنا چاہتا تھا، لیکن فرار کرنے سے پہلے جب امام کے گھر میں پہنچتا ہے تو وہاں ایک طفل مبارک کو دیکھتا ہے، تو وہ ان کو فرار ہونے سے منع کرتے ہیں اور اس ظالم کی ہلاکت کی خبر دیتے ہیں. تو یہ حیران ہوتا ہے کہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، اور یہ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اور نہ میں نے ان کو اپنا غرض بتائی، ان کو کیسے میرے فرار کا علم ہوا. اور پھر بعد میں جب وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس موضوع پر سوال کرتے تو امام اس کو بتاتے ہیں کہ یہ میرا فرزند ہے، میرے بعد جو ہے وہ تمہارے حجت خدا ہے تمہارے لیے. اور یوں بعد میں وہ معجزہ ہو بھی جاتا ہے اور وہ ظالم جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور یوں اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات. ایک اور اہم موضوع اس دور میں وہ ہے سوالوں کے جواب، کہ بعض دفعہ اصحاب یا مومنین کرام آتے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں اپنے سوالات کے حوالے سے، تو امام جو ہیں وہ ارجاع دیتے تھے ان کو امام زمانہ کی طرف، یعنی کہتے تھے کہ میرے نور چشم جو ہے، میرے لخت جگر، ان سے سوال کرو. تو امام زمانہ چند سال سے زیادہ ان کی عمر مبارک نہیں تھی، تو وہ پھر آپ سے سوال کرتے تھے تو آپ اپنی اسی طفولیت کے زمانے میں چونکہ امام تھے ایک امامانہ جواب دیتے تھے اور لوگوں کو یہ نور یقین دیتے تھے کہ میں تمہارا امام ہوں اور وہ مطمئن ہو جاتے تھے آپ کی امامت سے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ سعد بن عبداللہ قمی کا واقعہ ہے کہ وہ آتا ہے امام کی خدمت میں اور سوال کرنا چاہتا ہے تو امام جو ہے وہ امام زمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان سے پوچھئے, تو وہ حروف مقطعات کے حوالے سے ایک سوال کرتا ہے کہ قاف ہا یا عین صاد سے کیا مراد ہے, تو امام ایک مفصل جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ اسرار ہیں جو حضرت زکریہ پر نازل ہوئے اور وہیں جو ہے پنجتن پاک کا ذکر بھی ہے اور کربلا کا بھی ذکر ہے. اسی طرح وہ سوال کرتا ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ امام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی منتخب کرے, ہم کیوں نہیں امام کو منتخب کر سکتے. تو امام نہایت آپ دیکھ لیں کہ کامل اور شافی جواب دیتے ہیں کہ جس کے بعد کسی شک کی یا سوال کی گنجائش نہیں ہوتی. امام فرماتے ہیں کہ آیا تمہاری مراد امام مصلح ہے یا امام مفسد ہے, تو وہ کہتا ہے میری مراد امام مصلح ہے. تو امام کہتے ہیں کہ کیسے تم لوگوں کے باطن سے واقف ہو کہ جس کو تم امام بنا رہے ہو یہ واقعاً کل امام مصلح ثابت ہوگا. تو ظاہر اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے باطن سے آگاہ ہے, ان کے اندرونی کیفیتوں سے آگاہ ہے, جانتا ہے کہ کون صالح ہے اور کون مصلح بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے بعد جو ایک موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں تحائف لانا یا وہ خمس کا مال جو ہے وہ لے کے آنا, اور پھر اس زمانے میں چونکہ امام علیہ السلام اللہ علیہ زمانہ طفولیت میں تھے تو وہ بھی آپ کے قریب ہوتے تھے اور امام جو ہے وہ اشارہ کرتے تھے کہ میرے بیٹے کی خدمت میں پیش کرو. اس طریقے سے وہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد جو ہے یہ حجت خدا ہیں. اور امام زمانہ جو ہیں اس اپنے سن طفولیت میں اس مال کے حوالے سے فرماتے تھے کہ اس میں سے کون سا پاک ہے, کون سا پست ہے, کون سا ناپاک ہے, کون سا حرام ہے, کون سا حلال ہے, اور حرام مال کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. کس نے بھیجا اور کس انداز سے یہ حلال ہے اور وہ جو حرام ہے وہ کس انداز سے حرام ہے, مفصل جو ہیں وہ واقعات ہیں. تو اسے اس نقطے کی طرف آگاہی ہوتی ہے کہ ائمہ جو ہیں وہ کبھی بھی مال حرام میں سے اگر ان کے لیے کچھ ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ کیا جائے تو اسے کبھی بھی قبول نہیں کرتے. لہٰذا اگر ہمارے مجالس اعضاء یا ہمارے پروگرام یا خمس اگر یہ ساری چیزیں مال حرام میں سے ہوں تو کبھی بھی امام جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے. پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کی طرف ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں, پاکی کو کبھی بھی آلودگی جو ہے وہ نہیں لگتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم جس کی طہارت آیت تطہیر سے ثابت ہو, نور الہی سے مزین ہو, وہ ایک ناپاک اور حرام اور آلودہ چیز کی طرف ہاتھ بڑھائے یا آلودہ چیز کو قبول کرے؟ تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اگر آئمہ کے حوالے سے کوئی کام کرتے ہیں اس کے اندر جو بھی خرچ کرتے ہیں مال وہ پاک ہو اور حلال ہو اور حلال طریقے سے اخذ کیا ہو, کیونکہ حرام مال کبھی بھی ان کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتا بلکہ دھتکار آ جاتا ہے اور امام اسے واپس کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ واپس لے جاؤ, ہم کبھی بھی اہل بیت جو ہیں اس قسم کے مال کو قبول نہیں کریں گے. اس کے بعد جو ایک اہم موضوع ہے وہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا نماز جنازہ, جو اس پانچ سالہ دور کا ایک آخری موضوع ہے. اس حوالے سے کئی روایات ہیں, ایک روایت جو کہ اس کتاب میں بھی مطرح ہوئی ہے کہ ابو الادیان جو ہیں امام کے خاص خادم وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی شہادت سے قبل جو ہے مجھے کچھ خطوط دے کر مدائن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جب تم 15 دن کے بعد واپس سامر آؤ گے تو میرے گھر سے گریہ کی آوازیں سنو گے اور میرے جسم مبارک کو جو ہے وہ غسل کے مقام پر دیکھو گے. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا میرے آقا میں پھر ان خطوط کے جواب کس کو دوں, کون ہے آپ کے بعد آپ کا جانشین؟ گویا یہ بھی امام زمانہ کے وجود سے مطلع نہیں تھا. تو امام فرماتے ہیں کہ جو تم سے خطوط کا جواب مانگے وہی میرا جانشین ہے. یہ پھر ایک اور نشانی مانگتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ جو میری نماز جنازہ پڑھائے وہی میرا جانشین ہے. یہ پھر اور نشانی مانگتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ جو یہ بتائے کہ اس تھیلی میں کیا ہے وہ میرا جانشین ہے. اب تھیلی اس کے لیے ایک مبہم تھی کہ اس سے کیا مراد ہے. بہرحال یہ چلا جاتا ہے اور جب 15 دن کے بعد واپس لوٹتا ہے تو امام کے گھر سے رونے کی آوازیں سنتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور دروازے پہ امام کا ایک بھائی جس کا نام جعفر تھا اور جو بعد میں جعفر قذاب بھی معروف ہوا وہ کھڑا ہے اور لوگ اسے تعزیت بھی دے رہے ہیں اور امامت کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے بہت مایوسی ہوئی چونکہ میں جعفر کو جانتا تھا کہ یہ کردار کا اچھا آدمی نہیں ہے, اگر یہ امام بن جائے تو پھر تو نظام امامت تباہ ہو جائے گا. بہرحال کچھ عرصے کے بعد دیکھتا ہے کہ امام کا وجود مبارک جو ہے جسد مبارک اس کو غسل دیا گیا اور جنازہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو لوگ اسے کہتے ہیں جعفر کو آئیں اور نماز جنازہ پڑھائیں. تو جیسے یہ نماز جنازہ پڑھانے لگتا ہے تو اسی وقت گھر سے ایک طفل مبارک آتے ہیں, ان کی وہ نشانیاں بیان کرتا ہے. وہ آ کے اس کو کہتے ہیں کہ چچا پیچھے ہٹیں, یہ آپ نہیں پڑھا سکتے, یہ میرا حق ہے, میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ اپنے والد گرامی کا نماز جنازہ پڑھاؤں. تو یہ انتہائی حیرت سے, چونکہ اس کو بھی علم نہیں تھا, نہایت حیرت سے پچھڑ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. امام زمانہ آتے ہیں اور اپنے والد گرامی کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد اس خادم کی طرف رک کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے ان خطوط کا جواب جو ہے وہ دے دیں. تو وہ دو نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. اس کے بعد یہ بیان کرتا ہے کہ قم سے کچھ لوگ آئے مال امام لے کے اور کچھ خطوط لے کے. تو وہ پوچھتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں, تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور آج نماز جنازہ تھا ان کا. تو وہ پوچھتے ہیں کہ بعد والے پھر امام کون ہے, تو کچھ لوگ جعفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو وہ چونکہ مطمئن نہیں تھے لہذا انہوں نے جعفر سے پوچھا, اگر آپ واقعی امام ہیں تو بتائیے ہمارے پاس کیا ہے جو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. تو یہ کام سا آدمی تھا, ناراض ہو کے اٹھ جاتا ہے کہ آیا میں علم غیب جانتا ہوں. اسی وقت گھر سے خادم نکلتا ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہے, آپ کے اتنے پیسے ہیں, یہ خطوط ہیں اور ان پیسوں کی یہ نشانیاں ہیں. تو امام جو ہے وہ گھر میں موجود ہیں اور یہ وہ مانگ رہے ہیں, طلب کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں واقعاً جنہوں نے یہ نشانیاں بتائیں وہی ہمارے امام حق ہیں, اور یوں وہ پھر دے دیتے ہیں خادم کو اور وہ گھر لے جاتے ہیں. اور یہاں اس کی وہ تیسری جو نشانیاں وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ امام زمانہ کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے کہ جو عموماً بیان نہیں ہوتا لیکن نہایت اہم مرحلہ ہے, چونکہ اس مرحلے میں مومنین اور شیعہ حضرات 12 ائمہ کے ماننے والے مسلمانوں نے امام کے وجود سے آگاہی حاصل کی, ان کی معرفت حاصل کی, بعنوان آخری حجت خدا ان کی معرفت سے بہرہ مند ہے. اس کے بعد والا جو مرحلہ ہے وہ غیبت کا مرحلہ ہے, وہ انشاءاللہ بعد والے نشستوں میں عرض کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ہم زیادہ سے زیادہ ان کے وجود مبارک سے آگاہی اور معرفت حاصل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.